اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز اور زکوٰۃ کے بعد تیسری عبادت روزہ ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اس کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ یہ 183 سے 185 آیات ہیں۔ ان میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ان کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یہ گنتی کے چند دن ہیں، اس پر بھی جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کر لے، اور جو اس کی طاقت رکھتے ہوں کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں تو ان پر روزے کا بدلہ ایک مسکین کا کھانا ہے، پھر جو شوق سے کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے اور بھی اچھا ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، لوگوں کے لیے رہنما بنا کر اور نہایت واضح دلیلوں کی صورت میں، جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے سراسر ہدایت بھی ہیں اور حق و باطل کا فیصلہ بھی۔ سو تم میں سے جو شخص اس مہینے میں موجود ہو، اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ یہ رخصت اس لیے دی گئی ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ سختی کرے، اور فدیے کی اجازت اس لیے ختم کر دی گئی ہے کہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو اور جو خیر و برکت اس میں چھپی ہوئی ہے اس سے محروم نہ ہو۔ اور اس مقصد کے لیے رمضان کا مہینہ اس لیے خاص کیا گیا ہے کہ قرآن کی صورت میں اللہ نے جو ہدایت تمہیں بخشی ہے اس پر اس کی بڑائی کرو، اور اس لیے کہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ نماز اور زکوٰۃ کے بعد، جیسے کہ میں نے عرض کیا، تیسری اہم عبادت روزہ ہے۔ عربی زبان میں اس کے لیے صوم کا لفظ آتا ہے، جیسے ہم اردو میں روزہ کہتے ہیں تو عربی میں اس کو صوم کہتے ہیں، جس کے معنی کسی چیز سے رک جانے اور اس کو ترک کر دینے کے۔ یعنی صوم کا جو لغوی مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی چیز سے رک جائیں یا کسی چیز کو چھوڑ دیں۔ گھوڑوں کو تربیت دینے کے لیے جب بھوکا پیاسا رکھا جاتا تھا تو اہل عرب اسے ان کے صوم سے تعبیر کرتے تھے۔ یعنی گھوڑوں کو تربیت دینے کے لیے ان کو بعض اوقات کئی کئی دن کھانا نہیں دیتے تھے تاکہ وہ مشقت اٹھانے کے قابل ہو جائیں، تو اس کو بھی عربی میں صوم سے تعبیر کرتے تھے۔ شریعت کی اصطلاح میں یہ لفظ خاص حدود و قیود کے ساتھ کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات سے رک جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے ہاں یہ اصطلاح بن گئی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات سے اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر کیے ہیں اس کے مطابق آدمی ایک خاص مہینے میں خاص موقع پر رک جاتا ہے۔ اردو زبان میں اسی کو روزہ کہتے ہیں۔ انسان چونکہ اس دنیا میں اپنا ایک عملی وجود بھی رکھتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے جذبہ عبادت جب اس کے اس عملی وجود سے متعلق ہوتا ہے تو پرستش کے ساتھ اطاعت کو بھی شامل ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود سمجھتے ہیں اور معبود کی حیثیت سے اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، رکوع و سجود کرتے ہیں، دعا و مناجات کرتے ہیں، یہ سب معاملات کرتے ہیں۔ تو جس وقت ہم عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم کو کچھ افعال انجام دینے ہوتے ہیں۔ ہماری ایک عملی زندگی ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی ایک مقام پر سٹیٹک کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں ہم نے اللہ کی پرستش کے آداب تو ملحوظ رکھے لیکن عملی زندگی اس سے خالی ہو جائے۔ تو عملی زندگی میں وہی جو ہمارا عبادت کا جذبہ ہے اللہ کے ساتھ، وہ اللہ کی اطاعت میں بدل جاتا ہے۔ روزہ اسی اطاعت کا علامتی اظہار ہے۔ یعنی خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کا ظہور جس طرح پرستش میں ہوتا ہے، اسی طرح اس کے حکم کی پیروی اور اس کی اطاعت میں بھی ہوتا ہے۔ اس نے کچھ چیزوں کو حلال قرار دیا ہے، کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، ہمیں اس کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا ہوتا ہے۔ کچھ چیزوں کو اس نے منکر قرار دیا ہے، اس سے ہم کو اجتناب کرنا ہوتا ہے۔ کچھ چیزوں کو اس نے برائی قرار دیا ہے، اس سے ہمیں اپنا دامن بچانا ہوتا ہے۔ کچھ چیزوں کو اس نے فحش قرار دیا ہے، اور ہماری عقل بھی تسلیم کرتی ہے کہ ایسا ہی ہے، اس سے ہم کو اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ جس طرح بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ انسان کے اندر جو خواہشات، جذبات اور رغبات کی ایک جورش ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں وہ بعض اوقات حدود سے تجاوز کرتا ہے، تو اس میں قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کا حکم اس کے سامنے آتا ہے۔ اس موقع پر अगर एक आदमी अल्लाह को अपना परवरदिगार मानता है और उसकी प्रस्तिश करता है, उसकी नमाज़ पढ़ता है, उसके सामने रुकू सजूद करता है, तो यही प्रस्तिश, यही इबादत उससे इस बात का तकाजा करती है कि वो उसका हुक्म भी माने। अब चूँकि हुक्म भी दुनिया में खुदा का मानना होता है, बहुत से मामलात में जो इम्तहान हमें दिया गया है उसका मामला ये नहीं है कि हम मस्जिद में अल्लाह की इबादत करके फारिग हो जाएँ और उसके बाद बाकी ज़िंदगी में अल्लाह के हुक्म की पैरवी ना करें। तो उस इताअत और अल्लाह के उस हुक्म की पैरवी के लिए अपने आप को खुगर बनाने की गरज से उसके अलामती इजहार की हैसियत रोज़े को हासिल हो जाती है। जिस तरह बाकी सब इबादात का मामला भी यही है कि वो किसी हकीकत का अलामती इजहार है, कोई सिम्बॉलिक एक्सप्रेशन है। अल्लाह ताला के हुजूर में हमारा दिल झुकता है, उसका अलामती इजहार रुकू और सुजूद की शक्ल में हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से रोज़ा इताअत का अलामती इजहार है। इसमें बंदा अपने परवरदिगार के हुक्म पर और उसकी रज़ा और खुशनूदी की तलब में बाज़ मुबाहात को, जायज़ चीज़ों को अपने लिए हराम करार देकर मुजस्सम इताअत बन जाता है। यानी ये इस लिहाज से इबादत है कि बंदे ने क्या किया है। एक तो वो चीज़ें ना जिनसे इंसान को रुकना चाहिए, यानी झूठ नहीं बोलना चाहिए, बदयानती नहीं करनी चाहिए, आदमी को बदकारी नहीं करनी चाहिए, डाका नहीं डालना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, खयानत नहीं करनी चाहिए। ये तो वो बातें हैं कि जिनसे रुकना ही चाहिए आदमी को, यानी अगर वो इनका इर्तकाब करता है तो तब वो गलत काम कर रहा होता है। लेकिन बहुत सी चीज़ें मुबाहात हैं, खाना पीना, बीवियों के पास जाना, ये अल्लाह ताला के कानून में मुबाह है, ये इसकी फितरत तकाजा करती है कि इसको मुबाह और जायज़ होना चाहिए। तो बंदा अपने आप को खुदा का एक आबिद बंदा बनाने के लिए और अल्लाह की इताअत और पैरवी में आने के लिए अलामती तौर पर क्या करता है कि अपने परवरदिगार की रज़ा और उसकी खुशनूदी की तलब में बाज़ जायज़ चीज़ों को अपने लिए हराम करार देकर गोया मुजस्सम इताअत बन जाता है। आप देखिए तो उस वक्त गोया इताअत का वजूद होता है वो, और इस तरह गोया ज़ुबान हाल से इस बात का ऐलान करता है कि अल्लाह ताला और उस हुक्म से, अल्लाह ताला और उसके हुक्म से बड़ी कोई चीज़ नहीं। यानी जब आदमी रोज़ा रखे हुए होता है तो गोया अपनी ज़ुबान हाल से ये बात कह रहा होता है, अपने वजूद से इस बात का इजहार कर रहा होता है कि जो चीज़ें जायज़ थी, मुबाह थी, जिनको तर्क करने के लिए कोई अकली दलील नहीं थी, मेरे परवरदिगार ने हुक्म दिया है, उसकी रज़ा, उसकी खुशनूदी और उसके हुक्म की पैरवी में मैं इसको छोड़ रहा हूँ। बाकी जितनी चीज़ों को अल्लाह ताला छुड़वाते हैं उनको छोड़ना ही चाहिए आदमी को, लेकिन सरापा इताअत होता है उस वक्त बंदा जब जिनको छोड़ने की कोई वजह नहीं है, सिर्फ खुदा के हुक्म पर वो छोड़ देता है, 24 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए, 20 घंटे के लिए, जितना भी वक्त होता है छोड़ देता है उसको। वो अगर कानून फितरत की रूह से जायज़ किसी शय को भी उसके लिए ममनू ठहरा देता है, यानी उसका परवरदिगार अल्लाह ताला ने जो फितरत बनाई है उसकी रूह से एक चीज़ जायज़ थी लेकिन बंदों के लिए उसने कहा कि नहीं रुक जाओ, तो बंदे की हैसियत से, क्योंकि बंदे हैं हम और वो हमारा मालिक है, ज़ेबा यही है कि वो बेचूनो चरा उसके हुक्म के सामने सरे तस्लीम खम कर दे। रोज़ा हमें इस बात की तरबियत देता है। यानी एक तो वो चीज़ें हैं कि जिनके हक में दलाइल मौजूद हैं, लेकिन अगर अल्लाह ताला की इताअत का सही जज्बा आदमी के अंदर है और उसको अपना माबूद मानता है, तो फिर अगर अल्लाह ताला किसी मुबाह चीज़ के बारे में भी, जायज़ चीज़ के बारे में भी ये कह देते हैं कि इससे रुक जाओ, तो बंदे का काम यही है कि वो उससे रुक जाए। अल्लाह की अजमत व जलालत और उसकी बुजुर्गियों की बरियाई के एहसास व एतराफ़ की ये हालत अगर गौर कीजिए तो उसकी शुक्रगुजारी का हकीकी इजहार भी। यानी बंदे को अल्लाह ताला ने जो नेमतें दी हैं इस दुनिया के अंदर, जब बंदा ये समझता है कि ये उसी की दी हुई है, तो जायज़ नेमतों के मामले में भी जब वो उसके हुक्म पर रुक जाता है तो इसका मतलब यह है कि वो उसको मुने में हकीकी समझता है। और इस तरह रुक जाना, इससे बड़ा कोई शुक्रगुजारी का इजहार भी नहीं हो सकता। चुनाचे कुरान ने इसी बिना पर रोज़े को खुदा की तकबीर और शुक्रगुजारी करार दिया है। यानी कुरान मजीद ये कहता है कि जिस वक्त तुम रोज़ा रखे हुए होते हो तो गोया खुदा की बड़ाई, खुदा के हुक्म की बरतरी, खुदा के हुक्म की अज़मत का इजहार व एतराफ़ कर रहे होते हो, और इस बात का भी इजहार व एतराफ़ कर रहे होते हो कि मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने इन नेमतों को मेरे लिए मुबाह और जायज़ किया था, आज उसने रोक दिया तो रुक गया। तो ये उसकी बड़ाई का भी एतराफ़ है, उसकी अज़मत का भी एतराफ़ है, उसकी बुजुर्गी का भी एतराफ़ है, उसकी किबरियाई का एतराफ़ है, और उसके साथ शुक्रगुजारी भी है। और फरमाया है कि इस मकसद के लिए रमज़ान का महीना इसलिए ख़ास किया गया है कि कुरान की सूरत में अल्लाह ने जो हिदायत इस महीने में तुम्हें अता फ़रमाई है और जिसमें अक़ल की रहनुमाई और हक़ो बातिल के माबैन फ़र्क व इम्तियाज़ के लिए वाज़े और कतई हुज्जतें हैं, उस पर अल्लाह की बड़ाई करो और उसके शुक्रगुजार बनो। यानी रोज़े को रमज़ान के साथ ख़ास करने की वजह कुरान मजीद ने यह बयान की है कि ये महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने तुम्हें कुरान दिया, ये हिदायत का महीना है। ये हिदायत किस मकसद के लिए है? अकल की रहनुमाई के लिए है, حق و باطل میں فرق و امتیاز کے لیے ہے، اس میں واضح اور قطعی حجتیں ہیں، اس کے ذریعے سے خدا نے تم پر حق کو واضح کیا ہے۔ تو اس میں اللہ کی بڑائی ہونی چاہیے اور اس کی شکر گزاری ہونی چاہیے۔ گویا جس مہینے میں اللہ کی ہدایت ملی ہے اسی مہینے کو خدا کی نعمتوں کے اعتراف کا مہینہ بنا دیا گیا اور اس کی عظمت کے اعتراف کا مہینہ بنا دیا گیا۔ اور اس کی صورت کیا اختیار کی گئی، اس کی صورت بھی دیکھیے کہ کوئی جشن منانے کے لیے نہیں کہا گیا، کوئی سازینے بجا کے شنائیاں بجا کے اس بات کا اعلان کرنے کے لیے نہیں کہا گیا۔ فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کا مجسم نمونہ بن جاؤ اس مہینے میں۔ روزے کی یہ حقیقت ہے جس کے پیش نظر کہا گیا ہے کہ روزہ اللہ کے لیے ہے اور وہی اس کی جزا دے گا۔ یعنی چونکہ روزے میں انسان ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جو بظاہر ممنوع نہیں ہے، جائز ہے، صرف اللہ کی اطاعت کے لیے چھوڑ دیتا ہے، تو فرمایا کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ یعنی بندے نے جب بغیر کسی سبب کے محض اللہ کے حکم کی تعمیل میں بعض جائز چیزیں بھی اپنے لیے ممنوع قرار دے لی ہیں، تو اب اللہ ناپ تول کر کسی حساب سے نہیں بلکہ خاص اپنے کرم اور اپنی عنایت سے اس کا اجر دے گا۔ یعنی باقی سب عبادات میں تو یہ ہے، یا نیکیوں میں یا اچھے کاموں میں، کہ ان کے لیے ایک مقدار اجر کی مقرر ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لحاظ سے اپنے بندوں پر اپنی نعمتیں جنت میں عام کرے گا، لیکن یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس عبادت میں بندہ کسی حقیقی داعیے کے بغیر کچھ چیزوں کو اپنے لیے ممنوع قرار دے دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ جب بندے نے میری بات اس طریقے سے مانی ہے تو اب میں بھی ناپ تول کر کسی حساب سے نہیں بلکہ خاص اپنے کرم اور اپنی عنایت سے اس کا اجر دوں گا، اور اس طرح بے حساب دوں گا کہ بندہ نہال ہو جائے گا۔ ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم جو نیکی بھی کرتا ہے اس کی جزا اسے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک دی جاتی ہے، لیکن روزہ اس سے مستثنا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جتنی بھی نیکیاں تم کرتے ہو ان کی جزا کا قاعدہ یہ ہے کہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اس کی جزا دیتے ہیں، لیکن روزہ اس سے مستثنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اس لیے کہ بندہ اپنے کھانے پینے اور اپنی جنسی خواہشات کو اس میں صرف میرے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی یہ چونکہ عبادت خاص میرے حکم پر کی جاتی ہے تو اس لیے میں اس کی جزا دوں گا، اور ظاہر ہے کہ جب پروردگار یہ کہتا ہے کہ میں اس کی جزا دوں گا تو پھر کیا کہنے ہیں اس جزا کے۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ روزہ رکھنے والوں کے لیے خوشی کے 2 وقت ہیں، ایک جب وہ روزہ کھولتے ہیں، دوسرا جب وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کریں گے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس عبادت کی اہمیت کس قدر غیر معمولی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لخلوف و فم الصائم اطیب عند اللہ تعالیٰ من ریح المسک، روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یعنی یہ ایسی عبادت ہے کہ گویا اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور کرم ہی کے مواقع ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں فرمایا ہے کہ ان فی الجنت بابن یقال له الریان یدخل منہم الصائمون یوم القیامہ لا یدخل ماہم احد غیرہم یقال این الصائمون فیدخلون من فاذا دخل آخرہم اغلق فلم یدخل منہ احد۔ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، روزے دار قیامت کے دن اس سے جنت میں داخل ہوں گے، ان کے ساتھ کوئی دوسرا داخل نہ ہو سکے گا۔ یعنی خاص تشریف، خاص اعزاز اور خاص اکرام ملے گا روزے داروں کو، ایک خاص دروازہ ہوگا، یوں سمجھ لیجئے کہ ایک وی آئی پی گیٹ ہوگا جس سے وہ گزریں گے، اور ان کے ساتھ کوئی دوسرا وہاں سے داخل نہ ہو سکے گا۔ پوچھا جائے گا روزے دار کہاں ہیں، پھر وہ اس میں داخل ہوں گے، اور جب ان میں سے آخری شخص بھی داخل ہو جائے گا تو اسے بند کر دیا جائے گا، اس کے بعد کوئی اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ اس عبادت کا، یہ جو روزے کی عبادت ہے اور جس کا یہ درجہ بیان کیا گیا ہے اور جس کی یہ حقیقت ہے، اس کا منتہائے کمال بھی ہے۔ ایک روزے کو آپ ایک آخری درجے تک لے جا سکتے ہیں، وہ شریعت میں یہ بتایا گیا ہے کہ آدمی روزے کی حالت میں اپنے اوپر کچھ مزید پابندیاں عائد کر کے اور دوسروں سے الگ تھلگ ہو کر چند دن کے لیے مسجد میں بیٹھ جائے۔ یعنی روزہ ہی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ جب آپ نے رکھ لیا تو ایک تو یہ نا کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ صبح کے وقت روزہ شروع کرتے ہیں، شام کو کھولتے ہیں، اس دوران میں آپ زندگی کے معمولات انجام دیتے رہتے ہیں۔ پابندی صرف یہ ہوتی ہے کہ آپ کھائیں پئیں گے نہیں، ازدواجی تعلقات روزے کے دوران میں نہیں رکھیں گے۔ آپ اپنے اوپر کچھ مزید پابندیاں عائد کرتے ہیں، دنیا سے بالکل الگ ہو کر چند دنوں کے لیے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ وہاں اللہ کی آدمی عبادت کرے, تو یہ گویا روزے کا منتہا کمال ہے. روزہ ہی ہے یہ, یعنی روزے کو ایک اور درجہ آگے بڑھا کر ایک آخری کمال تک پہنچا دیا گیا ہے. اصطلاح میں اسے اعتکاف کہا جاتا ہے. یعنی یہ جو اعتکاف ہے یہ کیا ہے, روزے کی حالت میں جو پابندیاں عائد کی گئی تھیں ان میں چند اور پابندیوں کا اضافہ کیا. یعنی مثلاً یہ کہ آپ مسجد میں جا کے بیٹھ جائیں اور رات کے وقت میں اس میں ازدواجی تعلقات ممنوع قرار دے دیے گئے, یہ زائد پابندیاں ہو گئیں. تو اس میں گویا وہ چیز جو روزے سے حاصل کرنا پیش نظر تھا وہ اپنے منتہا کمال کو پہنچ گئی. یہ جو عبادت ہے یعنی روزے کو اس درجے تک لے جانا, یہ اگرچہ رمضان کے روزوں کی طرح لازم تو نہیں کیا گیا لیکن تزکیہ نفس کے نقطہ نظر سے اس کی بڑی اہمیت. یعنی یہ جو اعتکاف ہے اس کے ذریعے سے گویا آدمی اپنا کچھ زنگ اتار لیتا ہے. انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو کتنا ہی پاکیزہ رکھنے کی کوشش کرے کچھ نہ کچھ زنگ لگتا رہتا ہے. تو تھوڑے دنوں کے لیے, کچھ وقت کے لیے, دو دن کے لیے, چار دن کے لیے اگر آدمی بالکل الگ ہو کے بیٹھ جاتا ہے, اور خاص طور پر اگر رمضان میں اور بالخصوص اگر روزے کی حالت میں, تو اس سے اس کی توقع ہوتی ہے کہ جو طبیعت کے اوپر ایک زنگ لگ گیا ہے وہ ختم ہو جائے. اب ظاہر ہے کہ اس میں روزہ بھی ہوتا ہے, اس میں نماز بھی ہوتی ہے, اس میں تلاوت قرآن بھی ہوتی ہے, اس سے ایک خاص کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ کیفیت جو ہے یہ نفس کے اوپر ایک تجرد کی, ایک انقطاع کی, اور ایک اللہ تعالیٰ کی طرف ٹوٹ کر لگ جانے کی, جس کو قرآن اپنی اصطلاح میں تبتل اللہ کہتا ہے, اس کی ایک حالت انسان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے. اس سے روزے کا جو اصلی مقصود ہے وہ بالکل درجہ کمال پر حاصل ہو جاتا ہے. یعنی اعتکاف گویا روزے ہی کی عبادت کو بالکل آخری انتہا تک پہنچا دیتا ہے. رمضان کے آخری دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بنا پر ہر سال اپنی مسجد میں موتقف ہو جاتے اور اپنے روز و شب دعا و مناجات, رکوع و سجود اور تلاوت قرآن کے لیے وقف کر دیتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ ہر سال ہی کم و بیش اس عبادت کے لیے موتقف ہو جاتے تھے. سیدہ عائشہ کا بیان ہے, کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العش شد میزرا و احیا لیلا و اے قضا اہلا. رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر عبادت کے لیے کس لیتے, خود بھی شب بیداری فرماتے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کے لیے اٹھاتے تھے. گویا اس 10 دن کو آپ خصوصی عبادت کا ایک عشرہ بنا لیتے تھے. اور اس طریقے سے گویا جو خرابیاں انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں ان کی اصلاح کے لیے اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنانے کے لیے یہ ایک عبادت اپنے منتہا کمال کو پہنچ جاتی ہے. روزے کی یہ عبادت مسلمانوں پر رمضان کے مہینے میں لازم کی گئی ہے. اس میں شبہ نہیں کہ نفس کے میلانات کبھی ختم نہیں ہوتے اور اس دنیا کی ترغیبات بھی ہمیشہ باقی رہتی ہیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنا خاص کرم یہ فرماتے ہیں کہ شیاطین جن کے لیے لوگوں کو بہکانے کے تمام راستے بند کر دیتے ہیں. یعنی اس دنیا میں جس امتحان میں ہم کو ڈالا گیا ہے اس میں ایک تو ہمارے اندر بدی کے میلانات ہیں اور بدی کے وہ میلانات ہماری فطرت میں رکھے گئے ہیں جس طرح نیکی کے میلانات رکھے گئے ہیں. اس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ اب نفس مما صواہ فعلا ہم فجورہ و تقوا, کہ ہم نے انسانی نفس کو بنایا اس طرح ہے کہ اس کے اندر جس طریقے سے حدود کے اندر رہنے کی صلاحیت ہے حدود کو پھلانگ جانے کی صلاحیت بھی. تو بدی اور نیکی کے میلانات لے کر انسان دنیا میں آتا ہے اور پھر اس کو عقل دی گئی ہے کہ وہ ان کو سمجھے, اس کا شعور دیا گیا ہے کہ کیا چیز خرابی کی ہے کیا چیز اچھائی کی ہے, پھر اس کو یہ صلاحیت دی گئی ہے ارادے اور اختیار کے ساتھ کہ وہ چاہے تو بدی کا راستہ اختیار کرے چاہے تو نیکی کا راستہ اختیار کرے. تو یہ جو اندرونی میلان ہے یہ تو موجود ہی ہے, لیکن اس کے بعد ایک اور چیز امتحان میں اضافہ کرتی ہے, وہ یہ ہے کہ شیاطین جن میں سے جو لوگ شیطان کی پیروی ابلیس کی پیروی اختیار کر لیتے ہیں وہ پھر طرح طرح کے وسوسے ڈالتے ہیں. بالکل اسی طرح سے الٹ بھی صورتحال ہے کہ جب آدمی نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو ملائکہ اس کے دل کے اوپر سکینت نازل کرتے ہیں. یعنی گویا دو مخلوقات میں سے ایک جنات اور ایک ملائکہ دونوں اپنی اپنی ذمہ داری بھی انسان کے اس امتحان میں ادا کرتے ہیں. جنات میں سے جو لوگ اشرار ہیں جو ابلیس کے پیروں ہیں وہ وسوسے ڈالتے ہیں. تو اس طرح کیا ہوتا ہے, اس طرح یہ ہوتا ہے کہ بدی کے میلانات پیدا کرنے کی ایک خارجی قوت بھی پیدا ہو جاتی ہے. یعنی ہمارے اندر جو کچھ ہے وہ تو موجود ہی ہے, تو رمضان میں اللہ تعالیٰ یہ کرم فرماتے ہیں کہ اندر کا میلان تو ویسے ہی رہتا ہے, اس پر تو آپ کو اپنے ارادے سے قابو پانا ہے, باہر کی یورش ختم کر دی جاتی ہے. یعنی یہ ایک خصوصی اہتمام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر اس موقع کے اوپر شیاطین جن کے لیے لوگوں کو بہکانے کے راستے بند کر دیے جاتے ہیں. جیسے قرآن نازل ہو رہا تھا تو جو اللہ نے مہلت دے رکھی ہے جنوں کو اوپر جا کر کچھ سنگن لینے کی بند کر دی گئی، بالکل اسی طریقے سے رمضان میں لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالنے کی جو صلاحیت ان کے اندر رکھی گئی ہے اس کا بھی خاتمہ کر دیا جاتا ہے. اور فرمایا ہے کہ رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں، یعنی ان کے لیے راستے بند ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ جو بیڑیاں ان کو پہنائی جاتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تاخت پر قدغن لگا دی جاتی ہے، ان کے لیے انسانوں کو گمراہ کرنے کے مواقع ختم ہو جاتے ہیں. چنانچہ اس مہینے میں ہر شخص کے لیے موقع ہوتا ہے کہ وہ اگر چاہے تو بغیر کسی خارجی رکاوٹ کے لیے، رکاوٹ کے اپنے لیے خیر و فلاح کے حصول کی جدوجہد کر سکے. یعنی یوں سمجھیے کہ اندر جو کچھ موجود ہے وہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن باہر سے اب کوئی رکاوٹ نہیں رہتی. اس کا صلہ روایتوں میں یہ بیان ہوا ہے کہ آدمی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی. دنیا کی اس زندگی میں سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ ہم سے جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں اگر کچھ دنوں کے لیے ہم اللہ کو یاد کر لیتے ہیں اور اپنے نفس پر بھی غور کر لیتے ہیں اور اپنے میلانات کو بھی قابو میں لے آتے ہیں تو جو گناہ ہو سکتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ جن کی تلافی کرنی ناگزیر ہے وہ تو تلافی سے معاف ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ بیان فرمایا. توبہ اصلاح کے بارے میں یہ قرآن کا عام قانون ہے، یعنی عام قانون ہے قرآن مجید کا کہ وہ گناہ جن گناہوں کی اصلاح اور جن کے لیے تلافی ضروری ہے وہ تو اسی طرح ہوگی، لیکن چھوٹی موٹی لغزشیں کوتاہیاں جو ہیں یہ نماز سے، روزے سے، اور اس طرح کی عبادات سے، اللہ کے ذکر سے، یاد سے، تسبیح سے، یہ ختم ہوتی رہتی ہیں. تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص رمضان کے حوالے سے لوگوں کو اس کی بشارت اس طرح دی ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ بخاری کی روایتیں ہیں. آپ نے فرمایا کہ جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، یعنی یہ ضروری، ایمان اور احتساب کے ساتھ آپ نے نفس کا جائزہ لیا اور یہ کوشش کی کہ اپنے آپ کو پاک کرے اور آئندہ کے لیے اپنے آپ کو درست رکھنے کی کوشش کرے، تو جس نے اس جذبے کے ساتھ، اس اہتمام کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. فرمایا جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں میں قیام کیا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یعنی یہ گویا اللہ تعالیٰ نے خصوصی کرم فرمایا ہے کہ آدمی نے اگر چھوٹی موٹی لغزشیں کی ہیں اور اس طرح کے بعض معاملات ہوئے ہیں تو وہ اس طرح عبادت سے، احتساب سے، توبہ سے، مغفرت سے دُر جاتے ہیں. جیسے آدمی کے اوپر کچھ علائشیں آ جاتی ہیں اور وہ نہا لیتا ہے اور پاک ہو جاتا ہے، تو توبہ بھی اسی طریقے سے انسان کی تطہیر کا ذریعہ بنتی ہے، اس سے اس کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے. اس کے آگے کے وبائے سب انشاءاللہ اگلی نشست میں دیکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، ہم روزے کے بارے میں اسلامی قانون کا مطالعہ کر رہے تھے. اس میں یہ چیز زیر بحث تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے مہینے کو، اس میں روزہ رکھنے، اس کی راتوں میں قیام کرنے کو لوگوں کی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بتایا ہے. یہ معلوم ہے کہ رمضان ہی میں ایک ایسی رات بھی آتی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. تو یہی بات لیلۃ القدر میں قیام کے متعلق بھی کہی گئی، یعنی اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس رات میں اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ یہ توبہ کے مواقع ہیں، اللہ کی طرف رجوع کے مواقع ہیں. ایسے موقعوں پر اللہ کی آدمی عبادت کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر اپنے گناہوں کا بھی ایک احساس پیدا ہوتا ہے، اور اگر وہ اس موقع پر اپنے پروردگار سے درخواست کرتا ہے کہ جو غلطیاں مجھ سے کوتاہیاں ہوئی ہیں ان میں سے جس کی میں تلافی کر سکتا تھا وہ میں نے کر دی ہے، اور جس کی نہیں کر سکتا اس کو مالک تو معاف فرما دے، تو ارشاد فرمایا کہ ایسے موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص کرم سے یہ بات طے کر رکھی ہے کہ وہ ان کو معاف کر دیتے ہیں. یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ نزول قرآن کی رات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ فرشتے اور روح الامین اس میں ہر معاملے کی اجازت لے کر اترتے ہیں. لہذا جو مہم امور ہیں، بڑے غیر معمولی معاملات جو اس دنیا میں ہو رہے ہیں، ان کی تنفیذ کے ساتھ خاص ہونے کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں اور قرب الہی کے جو مواقع ہیں، وہ اس ایک رات میں ایسے ایسے حاصل ہو جاتے ہیں کہ ہزاروں راتوں میں بھی نہیں ہو سکتے. تو اس چیز کو خاص طور پر قرآن مجید نے بھی نمایاں کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ ایک ایسی رات آتی ہے کہ جس میں اگر بندے کو موقع مل جائے دعا کرنے کا، استغفار کرنے کا، تو چونکہ پوری کائنات کے بارے میں اس وقت خاص التفات ہو رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اپنے فرشتوں کو بھیج رہے ہوتے ہیں اور وہ بڑے بڑے معاملات کی تنفیذ کے احکام لے کر آ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کا خاص کرم اس میں ہوتا ہے۔ اسی بنا پر ارشاد ہوا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ تقدیر کے فیصلوں کی یہ رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسے رمضان کے آخری عشرے، بالخصوص اس کی تاک راتوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ اس کو متعین نہیں کیا گیا، لیکن یہ بات ترغیب کے انداز میں کہی گئی ہے کہ آخری عشرے میں تلاش کرو۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہی مقصود ہے کہ اس عشرے کے دوران میں آدمی زیادہ سے زیادہ عبادت بھی کرتا ہے اور یہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے بھی وہ گھڑی نصیب ہو جائے کہ جس میں میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ بخشوا سکوں۔ یہ جو عبادت کے لیے بعض ایام مقرر کیے گئے ہیں، بعض اوقات متعین کیے گئے ہیں، تو عبادت کے لیے ایام و اوقات کی یہ تعین کیا اہمیت رکھتی ہے؟ اس کو ہمارے استاذ مولانا امین حسن اصلاحی نے اپنی تفسیر تدبر و قرآن میں اس طریقے سے واضح کیا، ان کا اقتباس ہے: جس طرح اس مادی دنیا میں فصلوں، موسموں اور اوقات کا اعتبار ہے، اسی طرح روحانی عالم میں بھی ان کا اعتبار ہے۔ جس طرح خاص خاص چیزوں کے بونے کے لیے خاص خاص موسم اور مہینے ہیں، ان میں آپ بوتے ہیں تو وہ پروان چڑھتی اور مثمر ہوتی، یعنی مادی دنیا میں یہ قانون چل رہا ہے کہ اگر آپ گندم کو سردیوں میں بو دیتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے بارآور ہو سکے۔ ہر پھل کے لیے ایک موسم مقرر کیا گیا ہے، ہر فصل کے لیے ایک موسم مقرر کیا گیا ہے، اور اب ہم سائنسی طور پر یہ جانتے ہیں کہ اس فصل کو پکنے کے لیے، نشو و نما پانے کے لیے بہت سے کائناتی عوامل ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان میں وہ پھر ثمرآور ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے کا معاملہ جو ہے یہ روحانی عالم میں بھی ہوتا ہے، اور اگر ان موسموں اور مہینوں کو آپ نظر انداز کر دیتے ہیں تو دوسرے مہینوں کی طویل سے طویل مدت بھی ان کا بدل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح روحانی عالم میں بھی خاص خاص کاموں کے لیے خاص موسم اور خاص اوقات و ایام مقرر ہیں۔ اگر ان اوقات و ایام میں وہ کام کیے جاتے ہیں تو وہ مطلوبہ نتائج پیدا کرتے ہیں، اور اگر وہ ایام و اوقات نظر انداز ہو جاتے ہیں تو دوسرے ایام و اوقات کی زیادہ سے زیادہ مقدار بھی ان کی صحیح قائم مقامی نہیں کر سکتی۔ یعنی اس میں ایک خاص ماحول ہوتا ہے، روحانی لحاظ سے بھی ہوتا ہے اور مادی لحاظ سے بھی ہوتا ہے، یہ پھر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کی مثال کو یوں سمجھیے کہ جمعے کے لیے خاص دن ہے، روزوں کے لیے خاص مہینہ ہے، حج کے لیے خاص مہینہ اور خاص ایام ہے، وقوف عرفہ کے لیے معینہ دن ہے۔ ان ایام و اوقات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی عبادتیں مقرر کر رکھی ہیں جن کے اجر و ثواب کی کوئی حد و نہایت نہیں ہے، لیکن ان کی ساری برکتیں اپنی اصلی صورت میں تبھی ظاہر ہوتی ہیں جب یہ ٹھیک ٹھیک ان ایام و اوقات کی پابندی کے ساتھ عمل میں لائی جائیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو وہ برکت فوت ہو جاتی ہے جو ان کے اندر مضمر ہوتی ہے۔ اس کو صرف ایک مثال سے سمجھ لیجئے، ایک آدمی یہاں سے جائے اور جا کر دو چار کنکر پکڑے اور جا کر جمرات پر مار دے، کسی بھی موقع کے اوپر جا کے میدان عرفات میں جا کے ایک دن ڈیرا ڈالے رکھے اور عبادت کرتا رہے، تو یہ سارے جو کام ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی کے مقرر کیے ہوئے ہیں، لیکن حج کے اس خاص موقع میں، خاص ماحول میں یہ جیسی برکتوں کا ذریعہ بن جاتے ہیں وہ عام حالات میں نہیں بن سکتے۔ یعنی بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے لیے جو ایک روحانی ماحول چاہیے ہوتا ہے وہ جب تک میسر نہیں آتا تو ایسا نہیں ہوتا۔ آپ روزہ رکھنے کا تجربہ کر کے دیکھیے کہ عام دنوں میں آدمی نفل روزہ رکھتا ہے، بڑے اجر کی چیز ہے، لیکن اس روزے کے ساتھ وہ ماحول کبھی نہیں بنتا جو مثال کے طور پر رمضان کے روزوں میں بنا ہوا ہوتا ہے۔ وہ ایک خاص فضا ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے پورے کے پورے عالم کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کے نفس پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو نیکی کی، خیر کی توفیق ہے، ظاہر ہے کہ اس میں دونوں عوامل ہیں، انسان کا اندرونی ملان ہے جس کے بعد وہ نیکی کرتا ہے، اس کا ارادہ ہے، اور اس کا صلہ ملتا ہے دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اس کے قلب پر سکینت نازل کرتے ہیں۔ اسی طرح اس کے برعکس ہوتا ہے کہ آدمی جب برائی کا ارادہ کرتا ہے اور اپنے ارادے سے اور اپنے ملان سے برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی کبھی کبھی یہ سزا ملتی ہے کہ پھر شیطانوں کو موقع دے دیا جاتا ہے کہ اسے گمراہ کرے۔ تو دونوں جانب یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اگر آدمی نے صحیح وقت پر نیکی کی ہے تو اس موقع کے اوپر اللہ کے فرشتے اور ان کی سکینت اس کی زیادہ مددگار ہوتی ہے۔ جیسے رمضان میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اگر رجوع کرو گے، نیکی کرو گے، خیر کا کام کرو گے، تو اندرونی ملانات تو روکیں گے، وہ تو انسان کے اندر موجود ہے امتحان کی وجہ سے، لیکن شیاطین کو جو موقع دیا گیا وہ اس موقع پر ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے لیلۃ القدر میں یا حج کے موقع پر یا عرفہ کے دن یا حرم کی حاضری کے موقع کے اوپر جو فرشتوں کی سکینت ہے وہ زیادہ مقدار میں نازل ہو رہی ہوتی ہے، زیادہ تعداد میں وہ ایک روحانی ماحول پیدا کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے قلب کے اوپر سکینت نازل کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے خاص خاص ایام و اوقات کی بڑی اہمیت ہو جاتی ہے
شیاطین سے بچنے کے لیے بڑی اہمیت ہو جاتی ہے اور نیکی اور خیر کی طرف بڑھنے کے لیے بڑی اہمیت ہو جاتی ہے. ایسا کیوں کیا گیا ہے؟ اس لیے کیا گیا ہے کہ انسان کی شخصیت ایسی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ہر وقت ہر حالت میں ایک ہی سطح پر رہے. ایسا نہیں ہو سکتا. وہ اپنے کاموں میں مصروف ہوتا ہے، وہ مصروف بھی ہو جاتا ہے، اس کے اوپر زنگ بھی لگ جاتا ہے، وہ بعض اوقات اپنے اندر غیر معمولی قبض کی کیفیت جس کو صوفیہ کہتے ہیں وہ بھی محسوس کرتا ہے. تو یہ چیزیں چونکہ ہمہ وقت ہوتی رہتی ہیں، اس میں گناہ بھی ہوتے ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اگر عمومی حالات ہی پر اس کو رکھتے تو پھر انسانوں کے لیے اور ہمارے جیسے کمزور انسانوں کے لیے شاید بچنا بڑا مشکل ہو جاتا. تو یہ مواقع پیدا کر دیے گئے ہیں کہ جس میں کچھ رجوع کے لیے اسباب جمع ہو جائیں. یہ انسان کی فطرت اور اس کی کمزوری کا تقاضا ہے. تو اس کو خاص طور پر یہاں توجہ دلائی ہے. اس کے بعد اب ایک نظر ہم اس پر ڈالیں گے کہ روزے کی تاریخ کیا ہے، یعنی یہ جو عبادت ہے یہ کس طریقے سے مذاہب میں موجود رہی ہے. نماز کی طرح روزے کی تاریخ بھی نہایت قدیم ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا ہے. اس کی تاریخ بہت پرانی تاریخ ہے. سورہ بقرہ کی جو آیتیں اس سے پہلے نقل ہوئی ہیں ان میں قرآن نے بتایا ہے کہ روزہ مسلمانوں پر اسی طرح فرض کیا گیا جس طرح وہ پہلی قوموں پر فرض کیا گیا تھا. یعنی اس میں تو الفاظ ہی یہی ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزہ اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلی قوموں پر فرض کیا گیا. گویا قرآن مجید نے روزے کی فرضیت کو بیان کرتے ہوئے اس کی تاریخ بھی بیان کر دی ہے. چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ تربیت نفس کی ایک اہم عبادت کے طور پر اس کا تصور تمام مذاہب میں رہا ہے. یعنی تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی مذہبی تاریخ ایسی نہیں ہے کہ جو روزے کے ذکر سے خالی ہو. جیسے نماز کا ذکر آپ کو ہر جگہ ملے گا، پرستش کے آداب ملیں گے، بالکل اسی طرح روزہ ہوگا. نینوہ اور بابل کی تہذیب نہایت قدیم ہے. ایک زمانے میں یہاں آشوری قوم آباد تھی. سیدنا یونس علیہ السلام کی بعثت انہی کی طرف ہوئی. ان لوگوں نے پہلے انہیں جھٹلا دیا لیکن بعد میں یہ لوگ ایمان لے آئے تھے. تو اس موقع کے اوپر جب یہ ایمان لائے ہیں، ان کی توبہ اور رجوع کا ذکر بائبل کا جو صحیفہ یونس ہے اس میں ہوا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کے جو ارشادات نقل ہوئے ہیں اور جس طرح وہ بیان کیا گیا ہے اس کا ایک اقتباس ہے کہ تب نینوہ کے باشندوں نے، جب حضرت یونس نے ان پر اللہ کی حجت پوری کر دی اور اس کے بعد واپس آئے، وہ نکل گئے تھے چھوڑ کر، واپس آئے اللہ کے حکم سے، تو پوری قوم ایمان کی طرف متوجہ ہوئی. اس کا ذکر کیا ہے قرآن بائبل میں. تب نینوہ کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزے کی منادی کی. یعنی آپ اس آشوری قوم میں بھی یہ دیکھیے کہ جب انہوں نے توبہ اور رجوع کے لیے خاص اہتمام کرنا چاہا تو منادی یہ کی گئی بادشاہ کی طرف سے کہ سب لوگ روزہ رکھیں. آج یہ اتنی قدیم عبادت ہے. اور آزنا والا سب نے ٹاٹ اوڑا، یعنی انہوں نے اپنے عام لباس اتار دیے اور ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے. اور یہ خبر نینوہ کے بادشاہ کو پہنچی اور وہ اپنے تخت سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا. اور بادشاہ اور اس کے ارکان دولت کے فرمان سے نینوہ میں یہ اعلان کیا گیا اور اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان، گلہ یا رمہ کچھ نہ چکھے اور نہ کھائے پیے، لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے ملبس ہوں. یعنی یہ اعلان کیا گیا کہ سب ٹاٹ کے کپڑے پہن لیں اور خدا کے حضور گریہ زاری کریں، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے. تو اس موقع کے اوپر بھی روزے کا ذکر آتا ہے کہ روزہ رکھ کر گویا پوری قوم نے گریہ و زاری بھی کی، اللہ سے توبہ بھی کی اور رجوع بھی کیا. عرب جاہلی میں بھی روزہ کوئی اجنبی چیز نہیں تھی. ان کی زبان میں صوم کا لفظ موجود ہے، یعنی روزے کا لفظ جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تصور بھی موجود ہے. تو صوم کا لفظ جو ہے یہ موجود ہے عربی زبان میں. اس لفظ کا وجود بجائے خود اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ وہ اس عبادت سے پوری طرح واقف تھے. یعنی رسول اللہ کی بعثت سے پہلے بھی عرب جانتے تھے کہ روزہ کیا ہے اور اس کا اہتمام کرتے تھے. عربی جاہلیت کی تاریخ میں ایک بڑی اہم کتاب ہے ڈاکٹر جواد علی کی، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام. اس میں اس پر ایک باب ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ عربوں کے ہاں کیا کیا روزے تھے. تو روایتوں میں ہے، وہ لکھتے ہیں کہ قریش یوم عاشور کا روزہ رکھتے تھے، یعنی ان کے ہاں 10 محرم کو روزہ رکھا جاتا تھا. اس روز وہ جبہ ہوتے، عید مناتے، بیت اللہ کو غلاف پہناتے تھے. اس کی توجیہ مورخین یہ بیان کرتے ہیں کہ قریش جاہلیت میں کوئی ایسا گناہ کر بیٹھے تھے جس کا بوجھ انہوں نے بڑی شدت کے ساتھ محسوس کیا، چنانچہ اس کا کفارہ ادا کرنا چاہا تو یوم عاشور کا روزہ اپنے لیے مقرر کر لیا. وہ اس دن یہ روزہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے رکھتے تھے کہ اس نے اس گناہ کے نتائج سے ان کو محفوظ رکھا. روایتوں میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبوت سے پہلے یہ روزہ رکھتے تھے. اس روزے کی ایک توجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ قریش کو ایک زمانے میں قحط نے آ لیا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے نجات عطا فرمائی تو انہوں نے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ روزے کی عبادت کسی نہ کسی درجے میں ان کے ہاں ایسے ہی زندہ تھی جیسے کہ نماز، حج، قربانی، یہ عبادتیں زندہ تھیں۔ یہود و نصارہ کی شریعت میں بھی روزہ ایک عام عبادت ہے، بائبل میں ان کے روزوں کا ذکر جگہ جگہ ہوا ہے، اور اس کے لیے خاص اس لفظ کے علاوہ بعض مقامات پر جان کو دکھ دینے اور نفس کشی کرنے کی تعبیرات بھی اختیار کی گئی۔ تو بائبل میں بھی کئی مقامات کے اوپر یہ ذکر ہوا ہے کہ اس طرح روزہ رکھا گیا، اور اس میں کسی جگہ پر تو روزے کا لفظ آیا ہے، اور کہیں کہیں مترجمین نے اس کا ترجمہ جان کو دکھ دینے یا اس طرح، کیونکہ ہم اس میں کھاتے پیتے نہیں ہیں، تو اس طرح کے مفاہیم میں بھی کر دیا ہے۔ خروج میں، بائبل کی کتاب خروج میں ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو یہ باتیں لکھ، کیونکہ انہی باتوں کے مفہوم کے مطابق میں تجھ سے اور اسرائیل سے عہد باندھتا ہوں۔ سو وہ 40 دن اور 40 رات وہی خداوند کے پاس رہا۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے کہ 40 راتوں کے لیے سیدنا موسیٰ کو بلایا گیا تھا، اور اس میں بائبل کی کتاب خروج بیان کرتی ہے کہ انہوں نے روزہ رکھا، نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا، اور اس نے ان لوہوں پر اس عہد کی باتوں کو، یعنی 10 احکام کو لکھا۔ تو ان کو گویا 40 دن کے لیے روزے سے رہنے کے لیے کہا گیا۔ ظاہر ہے کہ اس کا کوئی قاعدہ ہوگا جس میں 24 گھنٹے میں یا اسی طرح ہماری طرح مغرب کے موقع کے اوپر افطار کر لیتے ہوں گے، تھوڑا بہت کھا لیتے ہوں گے، تو 40 دن تک وہ روزے کی حالت میں رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ تورات دی۔ تو گویا ان کے ہاں بھی اس کا ذکر اسی طرح ہے۔ اخبار میں ہے، اور یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا، یہ وہی روزہ رکھنا ہے، اس کا ذکر اخبار میں آتا ہے۔ اور اس دن کوئی، خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی، جو تمہارے بیچ بود و باش رکھتا ہو کسی طرح کا کام نہ کرے، کیونکہ اس روز تمہارے واسطے تم کو پاک کرنے کے لیے کفارہ دیا جائے گا۔ سو تم اپنے گناہوں سے خداوند کے حضور پاک ٹھہرو گے۔ یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہوگا، تم اس دن اپنی اپنی جان کو دکھ دینا۔ تو ان کے ہاں ایک خاص دن مقرر کیا گیا تھا جس میں وہ روزہ رکھتے تھے، اس روزے کے کچھ آداب تھے، اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ لوگ کام نہ کریں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر قرآن میں آتا ہے کہ روزے کی ایک صورت یہ بھی رہی بعض جگہوں کے اوپر کہ کوئی اس دن بات بھی نہ کی جائے، یعنی لوگ اپنی زبان بھی بند کر لیتے تھے۔ تو اس طرح کی مختلف صورتیں اس کی موجود رہی ہیں۔ اس کی کتاب قضات میں ہے، بائبل کی، تب سب بنی اسرائیل اور سب لوگ اٹھے اور بیت ایل میں آئے، اور وہاں خداوند کے حضور بھی رات زمین پر پڑا رہا۔ یہ زمین پر پڑا رہا گویا تعبیر ہے کہ سجدے میں پڑا رہا، اللہ تعالیٰ کے حضور میں گریہ زاری کرتے رہے، اور اس دن انہوں نے روزہ بھی رکھا۔ نومیہ میں ہے، پھر اسی مہینے کی 24ویں تاریخ کو بنی اسرائیل روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر اور مٹی اپنے سر پر ڈال کر اکٹھے ہوئے، اور اسرائیل کی نسل کے لوگ سب پردیسیوں سے الگ ہو گئے، اور کھڑے ہو کر اپنے گناہوں اور اپنے باپ دادا کے خطاؤں کا اقرار کیا۔ یعنی ایک توبہ اور رجوع کی تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر سب لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کی، اور اس موقع کے اوپر بھی ٹاٹ اوڑھ کر مٹی اپنے سر پر ڈال کر روزہ رکھ کروایا۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ بدعتیں ہیں جو بعد میں داخل کر لیتے ہیں لوگ، لیکن روزے کی عبادت کا ذکر اس میں بھی ہے۔ اسی طرح زبور میں ہے کہ لیکن میں نے تو ان کی بیماری میں جب وہ بیمار تھے ٹاٹ اوڑھا اور روزہ رکھ رکھ کر اپنی جان کو دکھ دیا، اور میری دعا میرے ہی سینے میں واپس آئی۔ تو اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اس طریقے سے روزہ رکھ کر دعا کی گئی۔ یرمیہ میں ہے، پر تو جا اور خداوند کا وہ کلام جو تو نے میرے منہ سے اس تمہار میں لکھا ہے خداوند کے گھر میں روزہ کے دن لوگوں کو پڑھ کر سنا۔ اس سے مزید یہ معلوم ہوا کہ روزوں کے لیے مخصوص دن بھی مقرر رہے، جس طرح کہ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ تمہارے اوپر جس طرح روزے فرض کیے گئے ہیں انہی پر فرض کیے گئے تھے۔ تو یہاں اس کا ذکر بھی آ گیا ہے کہ روزے کا جو مقررہ دن تھا جس میں روزہ فرض تھا، اس دن یہ معاملہ ہوا۔ یوئیل میں ہے، خداوند کا روزے عظیم نہایت خوفناک ہے، کون اس کی برداشت کر سکتا ہے؟ لیکن خداوند فرماتا ہے اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گریہ و زاری و ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ۔ یعنی ایک موقع کے اوپر یہ حکم بیان ہوا ہے، اور اپنے کپڑوں کے نہیں بلکہ اپنے دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو۔ یعنی کپڑے پھاڑ کر نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے، یعنی خدا کی طرف رجوع کر کے، تمہارے دل پھلوا کے اللہ کی طرف متوجہ ہونے چاہیے، کیونکہ وہ رحیم و مہربان ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ یعنی آدمی رجوع کرے، توبہ کرے، روزہ رکھے تو اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے۔ زکریہ میں ہے، پھر رب الافواج کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ 4ویں اور 5ویں اور 7ویں اور 10ویں مہینے کا روزہ بنی یہودا کے لیے خوشی اور خرمی کا دن اور شادمانی کی عید ہوگا۔ یہ کچھ بنی اسرائیل کے روزوں کا ذکر آیا ہے، یعنی ان کے ہاں 4ویں تاریخ کو 5ویں تاریخ کو، اسی طرح 7ویں اور 10ویں مہینے میں روزہ رکھا جاتا تھا۔ اب اس کے بعد انجیل میں جو متی کی انجیل ہے، اس میں یہ ذکر آتا ہے، اور جب تم روزہ رکھو، سیدنا مسیح کہتے ہیں، تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے ہیں، بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے، اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ سیدنا مسیح کا چونکہ اصل جو مسئلہ ہے وہ مذہبی یبوستوں کو دور کر کے اور لوگوں کو صحیح دین کی روح سے آگاہ کرنا ہے، تو روزہ تو تورات میں موجود ہے، رکھ رہے ہیں، تو وہ ایک خاص موقع پر کہتے ہیں کہ بعض ریاکار لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ روزہ رکھ لیا ہے تو اب نہائیں گے بھی نہیں، اور بہت روزے والا منہ بنا ہوگا، اور جہاں بیٹھے ہوں گے وہاں پر تاثر اس طرح کا دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، نہا دھو کے اس باپ کے سامنے روزہ رکھو، وہ اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں نا میرا باپ، تو اس باپ کے سامنے روزہ رکھو جو پوشیدگی میں بھی دیکھتا ہے، یعنی ریاکاروں کی طرح اس طرح کا منہ نہ بناؤ، ایسے ہی روزہ رکھو۔ اعمال میں ہے کہ جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے ہیں اور روزے رکھ رہے تھے، روح القدس نے کہا میرے لیے برنباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے، تب انہوں نے روزہ رکھ کر اور دعا کر کے اور ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں رخصت کیا۔ تو اس میں بھی یہ ذکر موجود ہے۔ اعمال میں چونکہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے بعد کی مسیحیت زیر بحث ہے، تو آپ دیکھیے کہ وہاں بھی روزے کی عبادت اسی طرح موجود ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ روزے کی عبادت بھی نماز کی طرح، زکوٰۃ کی طرح، حج کی طرح قدیم ترین عبادت ہے۔ اس کی ابتدا اسلام سے نہیں ہوئی، اسلام نے صرف یہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں کہ جہاں کہیں کوئی غلطی تھی اس کی اصلاح کر دی۔ تو یہ روزے کی تاریخ ہے۔ اس سے واضح ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کی طرح روزہ بھی قرآن کے مخاطبین کے لیے کوئی اجنبی چیز نہ تھی، وہ اس کی مذہبی حیثیت اور اس کے حدود و شرائط سے پوری طرح واقف تھے۔ چنانچہ قرآن نے جب اس کا حکم دیا تو ان حدود و شرائط میں سے کوئی چیز بھی بیان نہیں کی، یعنی قرآن مجید میں جب روزے کا حکم آیا ہے تو بالکل ایسے جانی پہچانی چیز کا جیسے ذکر ہوتا ہے کہ تم اسی طرح روزہ رکھو جس طرح کہ پہلی امتیں رکھتی رہی ہیں، کوئی اس کی تفصیلات یا حدود شرائط نہیں بیان کیے، بلکہ ہدایت فرمائی کہ خدا کے ایک قدیم حکم اور انبیاء علیہ السلام کی ایک قدیم سنت کے طور پر وہ جس طرح اسے جانتے ہیں اسی طرح ایک لازمی عبادت کے طور پر اس کا اہتمام کریں۔ جیسے آدمی نماز سے واقف ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی نماز پڑھنی چاہیے، تو جیسے ہی کہتے ہیں کہ نماز پڑھنی چاہیے یا نماز پڑھو تو ہر آدمی جانتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ تو ایسے ہی قرآن نے روزے کا حکم بیان کیا، قرآن نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا۔ یعنی اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو روزے کا ماخذ بھی اصلاً مسلمانوں کا اجماع اور ان کا عملی تواتر ہے، یعنی قرآن مجید میں تو اس کا ذکر ہوا ہے، بیان ہوا ہے، باقی جہاں تک روزے کی عبادت کا تعلق ہے وہ جس طرح پہلے انبیاء علیہ السلام کی امتوں میں متواتر رہی ہے، ان کے اجماع سے منتقل ہوئی ہے، ایسے ہی ہمیں بھی منتقل ہوئی ہے۔ قرآن نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا کہ اسے فرض قرار دیا۔ مریضوں اور مسافروں کے لیے اس سے رخصت کا قانون بیان فرمایا، اور بعد میں جب بعض سوالات اس سے متعلق پیدا ہوئے تو ان کی وضاحت کر دی۔ یعنی قرآن مجید کا جو اصلی کام ہے وہ یہ ہے کہ اس نے یہ بتایا کہ مسلمانوں، جس طرح روزہ ہمیشہ سے فرض رہا ہے تم پر بھی فرض ہے۔ کچھ حدود شرائط زیر بحث آ گئے، کچھ سوالات ہوئے، ان کو واضح کر دیا، اور لوگوں کے اندر یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر کوئی بیماری یا سفر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو اس کے لیے رخصت کا قانون بیان کر دیا۔ یعنی اس سے زیادہ قرآن مجید نے کچھ نہیں کیا، بعض سوالات کا جواب دیا ہے۔ تو روزے کے بارے میں بھی یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ میں خاص طور پر اس کو جو اتنی زیادہ تفصیل سے بیان کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں بہت سے لوگوں نے یہ سوال پیدا کر دیا کہ یہ دیکھیے نماز ایسی عبادت ہے، روزہ ایسی عبادت ہے، زکوٰۃ مسلمان کہتے ہیں ان پر فرض ہے، لیکن قرآن مجید جو ان کی بنیادی کتاب ہے اس میں تو اس کی کوئی تفصیلات نہیں ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ، یعنی یہ تمام عبادات حقیقت میں قرآن سے شروع نہیں ہوئی، یہ پہلے سے موجود تھی۔ دین ابراہیمی میں اسی طرح ان کا اہتمام ہوتا تھا، نماز پڑھی جاتی تھی، زکوٰۃ دی جاتی تھی، روزے رکھے جاتے تھے، یہ سب ایسے ہی موجود تھا۔ بنی اسرائیل بھی روزے رکھتے تھے، یہود بھی روزے رکھتے تھے، نصارہ بھی روزے رکھتے تھے، روزے کی عبادت موجود تھی۔ اس کے بارے میں صرف یہ ہوا ہے کہ کچھ سوالات ہیں جو پیدا ہوئے ہیں، نماز کے بارے میں بھی ایسا ہی ہوا، ان کی وضاحت کر دی گئی یا چند تبدیلیاں کر دی گئیں۔ اس میں مثلا قرآن مجید نازل ہوا تو اب گویا پرانی دعاؤں کی بجائے قرآن پڑھنے کا یا سورہ فاتحہ پڑھنے کا معاملہ ہو گیا، یہی حج میں کیا ہے، یہی زکوٰۃ میں کیا ہے، بالکل جیسے پہلے یہ موجود تھے، لوگ ان سے واقف تھے، ان کے لیے کوئی اجنبی چیزیں نہیں تھیں۔ اس لیے قرآن مجید ان کی اگر تفصیل کرتا جو تحصیل حاصل ہوتی، چنانچہ اس نے حکم دیا، لوگ اس بات سے واقف تھے کہ کیا چیز ہے، یہ ان کے لیے کوئی اجنبی چیز تھی نہیں کہ لوگوں کو بتایا جاتا کہ اچھا نماز کا حکم یہ ہے تو ایسے پڑھو، لوگ نماز پڑھ رہے تھے، جہاں اصلاح کی ضرورت تھی وہ کر دی گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، روزے کی عبادت زیر بحث ہے. اس میں ہم نے روزے کی حقیقت کو سمجھا، اس کی تاریخ کا مطالعہ کیا. اب اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ روزے کا مقصد کیا قرآن مجید میں بیان ہوا. سورہ بقرہ کی جو آیات اس میں سر عنوان ہیں، ان میں روزے کا مقصد قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ لوگ خدا سے ڈرنے والے بن جائیں، لعلکم تتقون. یعنی یہ روزے کی عبادت اس لیے لوگوں پر لازم کی گئی ہے کہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں. اس کے لیے اصل میں لعلکم تتقون کے الفاظ آئے ہیں، یعنی تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. قرآن کی اصطلاح میں تقوی کا مطلب کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ انسان اپنے شب و روز کو اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود کے اندر رکھ کر زندگی بسر کرے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، خیر اور شر کی تمیز دی ہے. اس میں اس کو ظاہر ہے کہ مختلف حالات پیش آتے ہیں، ان حالات میں اس کے اندر کے جذبات، اس کی خواہشات، اس کی رغبتیں زور کرتی ہیں. تو اللہ نے اس کے لیے کچھ حدود مقرر کر دی ہیں. یعنی جذبات کے لیے بھی کچھ حدود ہیں، خواہشات کے لیے بھی کچھ حدود ہیں، رغبتوں کے لیے بھی کچھ حدود ہیں. ان حدود کی پابندی کر کے زندگی بسر کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جزا دیں گے اور اپنی جنت میں اس کو داخل کریں گے. وہ ان حدود کو پامال کرتا ہے تو اس کی سزا دیں گے. یہ حدود کی پابندی، حدود کا لحاظ رکھنا، اس کو قرآن مجید کی اصطلاح میں تقویٰ کہا جاتا ہے. تو تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ حدود کے اندر رہ کر زندگی بسر کرے اور اپنے دل کی گہرائیوں میں اس بات سے ڈرتا رہے کہ اس نے اگر کبھی ان حدود کو توڑا تو اس کی پاداش سے اللہ کے سوا اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہو سکتا. یعنی کوئی سفارش، کوئی فدیہ، کوئی بدلہ اللہ کے یہاں کام نہیں آئے گا. وہاں اللہ ہی ہے جس کے ساتھ معاملہ ہوگا، اور میں اگر ان حدود کی خلاف ورزی کرتا ہوں تو مجھے اپنے پروردگار کے سامنے جواب دہ ہونا ہوگا. آدمی جب اس احساس کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، زبان سے کوئی بات نکالتا ہے تو یہ سوچ کر، کوئی عمل کرتا ہے تو یہ سوچ کر، انسانوں سے کوئی معاملہ کرتا ہے تو یہ سوچ کر، تو یہ تمام معاملات میں ان حدود کی پیروی کرنا، ان کا لحاظ رکھنا، ان کے بارے میں متنبع رہنا، بے پرواہ نہ ہونا، یہ تقویٰ ہے. اور روزہ یہ فرمایا ہے کہ اس مقصد کے لیے فرض کیا گیا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ روزے سے یہ تقویٰ کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ یعنی وہ کیا چیز ہے کہ جو باعث بن جاتی ہے؟ تقویٰ معمولی چیز نہیں ہے، یعنی آدمی اللہ سے ڈرنے والا بن جائے. یہ جب ہم اللہ سے ڈرنے والا کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی ہوا ہے جس سے آپ کو ڈر کے رہنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ مجھے ایک دن اپنے مالک کے سامنے پیش ہونا ہے. یہ اس پیشی کا اندیشہ ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم یہ لفظ بولتے ہیں کہ ایک اچھے مہذب شہری کو قانون سے ڈرنا چاہیے. تو قانون سے ڈرنا، یہ کسی ہوے سے ڈرنا نہیں ہے، کسی بھوت سے ڈرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے اس شعوری احساس کا اعتراف کر کے زندگی بسر کرنا ہے کہ میں ایک انسان ہوں، انسان کی حیثیت سے اللہ نے مجھے عقل دی ہے، تمیز دی ہے، اور اب مجھے کوئی معاملہ بھی اگر کرنا ہے تو ان حدود کے اندر رہ کر کرنا ہے جو معاشرے کے استحکام کے لیے ضروری ہے، میری اپنی ذات کے لیے ضروری ہے. تو اگر آدمی ان حدود کو پامال کرتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ نتائج نکلیں گے. ان نتائج کا اندیشہ ہے جس کو اللہ سے ڈرنے سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو روزے سے یہ تقویٰ، یہ اللہ کا ڈر، یہ حدود کا احساس کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے تین باتیں پیش نظر رکھنی چاہیے. پہلی یہ ہے کہ روزہ اس احساس کو آدمی کے ذہن میں پوری قوت کے ساتھ بیدار کر دیتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے. نفس کے چند بنیادی مطالبات پر حرمت کا کفر لگتے ہی یہ احساس بندگی پیدا ہونا شروع ہوتا اور پھر بتدریج بڑھتا چلا جاتا ہے. یعنی آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ چند ایسی چیزوں پر پابندی لگا دیتے ہیں جن میں عام حالات میں عقل، علم، فطرت کوئی چیز بھی پابندی لگانے کا مطالبہ نہیں کرتے. کھانے پر پابندی، پینے پر پابندی، اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلقات قائم کرنے پر پابندی. اب ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں بالکل فطری ہیں، ان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے. جب کہا جاتا ہے جھوٹ نہ بولو تو اس کے حق میں بہت سے دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں، اور یہ زندگی میں پیش بھی آتا ہے. اب ایسی چیزوں پر پابندی لگ جاتی ہے، حرمت کا کفر لگ جاتا ہے، کہ جن کے دائیات انسان کے اندر بہت شدید ہیں. اگر آپ غور کریں تو اصل میں یہ کیا ہے؟ پیاس، کھانا، ازدواجی تعلقات، یہ انسان کی جبلتیں ہیں، یعنی جو پوری قوت سے زور کرتی ہیں. اب یہ پوری قوت سے زور کر رہی ہوتی ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ میں اس سے رکا ہوا ہوں، تو اس سے جو احساس پیدا ہوتا ہے وہ کیا احساس ہے؟ وہ بندگی کا احساس ہے. جیسے ہی یہ حرمت کا کفر لگتا ہے، اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس وقت پیاس لگنا شروع ہوتی ہے، بھوک لگنا شروع ہوتی ہے، اور پھر آدمی اپنے آپ کو روک رہا ہوتا ہے، کون سی چیز ہے جس پہ حکمرانی کر رہی ہوتی ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ احساس کہ میں ایک خدا کا بندہ ہوں، اس کا حکم ہے مجھے اس کے قریب نہیں جانا، تو بندگی کا احساس گویا انسان کے اندر اس کے روئے روئے میں سرایت کرنے لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ روزہ کھولنے کے وقت تک یہ اس کے پورے وجود کا احاطہ کر لیتا ہے۔ فجر سے مغرب تک کھانے کا ایک نوالا اور پانی کا ایک قطرہ بھی روزے دار کے حلق سے نہیں گزرتا، اور وہ ان چیزوں کے لیے نفس کے ہر مطالبے کو محض اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل میں پورا کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ روزے کا یہ عمل جب بار بار دہرایا جاتا ہے تو یہ حقیقت روزے دار کے نہاخانہ وجود میں اتر جاتی، بلکہ اس کی جبلت میں پیوست ہو جاتی ہے کہ وہ ایک پروردگار کا بندہ ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو رمضان کے پورے مہینے میں، بشرطے کے شعور کے ساتھ روزے رکھے گئے ہوں، تو ایک ایک گھڑی میں جبلت اندر سے زور کر رہی ہوتی ہے، یعنی آپ کو سچائی کے معاملے میں، آپ کو بدکاری سے بچنے کے معاملے میں، آپ کو جھوٹ بولنے کے معاملے میں، آپ کو بددیانتی کرنے کے معاملے میں، تو تذکیر کی ضرورت پڑتی ہے، تنبہ کی ضرورت پڑتی ہے، شعور کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اندر سے وہ جبلتیں اپنے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے زور لگا رہی ہوتی ہے، بھوک لگ رہی ہوتی ہے، پیاس لگ رہی ہوتی ہے، آدمی کہتا ہے کہ میرے مالک کا حکم ہے، میں پانی کا ایک قطرہ بھی اپنے حلق میں نہیں ڈال سکتا اور کھانے کا ایک نوالہ بھی نہیں لے سکتا۔ تو یہ احساس گویا اس کی روح میں اتر جاتا ہے کہ وہ ایک پروردگار کا بندہ ہے، اور اس کے لیے زیبا یہی ہے کہ زندگی کے باقی معاملات میں بھی تسلیم و اعتراف کے ساتھ وہ اپنے مالک کی فرما روائی کے سامنے سپر ڈال دے۔ یعنی گویا یہ چیز اس کو یاد دہانی کراتی ہے، اور یاد دہانی بھی اصل میں اس کی جبلتوں پر کنٹرول کر کے دلاتی ہے، گویا اندر سے پوری قوت سے اس کو تذکیر کرتی ہے کہ باقی معاملات میں بھی اب اپنے مالک کی فرما روائی اور حکومت کا انکار نہیں کرو گے، اور خیال و عمل دونوں میں اپنی آزادی اور خود مختاری کے ادعا سے دستبردار ہو جائے۔ یعنی اب میرے اندر نہ کوئی خیالات ایسے پیدا ہوں گے جو اللہ تعالیٰ سے سرکشی پر مبنی ہوں، اور نہ میرے عمل میں یہ چیز پیدا ہوگی۔ تو یہ چیز ہے جو روزے کے ذریعے سے گویا انسان کی جبلت بن جاتی ہے، اس کے اندر پیوست ہو جاتی ہے، اس کے نہاخانہ وجود میں اتر جاتی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ خدا پر آدمی کا ایمان ہر لحاظ سے زندہ ایمان بن جاتا ہے، جس کے بعد وہ محض ایک خدا کو نہیں بلکہ ایک ایسی سمیع و بصیر، علیم و حکیم اور قائم بالقسط ہستی کو مانتا ہے جو اس کے تمام کھلے اور چھپے سے واقف ہے، اور جس کی اطاعت سے وہ کسی حال میں انحراف نہیں کر سکتا۔ تقویٰ پیدا کرنے کے لیے سب سے مقدم چیز یہی ہے، یعنی آدمی کے اندر یہ احساس جاگزی ہو جائے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، وہ سمیع و علیم ہے، وہ ایک بصیر ہستی ہے، کوئی چیز اس کی نگاہوں سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اس کی حکمت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ سب معاملات انصاف کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ ہے نا خدا کا شعور، خدا کی صفات کا صحیح شعور۔ یہ شعور روزہ بالکل زندہ کر کے آپ کی جبلت میں پیوست کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اپنے آپ کو روکتے ہیں، تو گویا ایک شعوری احساس جو عام طور پر مردہ ہوتا ہے بلکہ لاشعور میں اترا ہوا ہوتا ہے بعض اوقات، وہ پوری قوت کے ساتھ آپ کے وجود کا احاطہ کر لیتا ہے، اور جیسے جیسے وقت قریب آتا ہے اور پیاس زیادہ شدت کے ساتھ ستاتی ہے، بھوک زیادہ شدت کے ساتھ رغبت دلاتی ہے، یہ احساس اتنا ہی شدید ہوتا چلا جاتا ہے کہ نہیں، مجھے اپنے مالک کا حکم ماننا ہے۔ تو مالک کا حکم ماننے کی یہ جو تربیت ہے، یہی اصل میں باقی زندگی میں پھر تقویٰ پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے۔ اصل میں تقویٰ کیا چیز ہے؟ خدا کے سمیع و بصیر ہونے کا احساس ہے جس کے بعد آدمی حدود کی پابندی کرتا ہے۔ تو روزے کے ذریعے سے اس احساس کو انسان کے اندر اتارا جاتا ہے، یہ ایک چیز ہوئی۔ دوسری یہ کہ روزہ اس احساس کو بھی دل کے اعماق اور روح کی گہرائیوں میں اتار دیتا ہے کہ آدمی کو ایک دن اپنے پروردگار کے حضور میں جواب دہی کے لیے پیش ہونا ہے۔ یعنی ایک چیز اللہ کے اوصاف و صفات کا شعور ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ مجھے ایک دن اپنے مالک کے سامنے جانا ہے اور مجھے اس دن جواب دہ ہونا ہے۔ ماننے کو تو یہ بات ہر مسلمان مانتا ہے، لیکن روزے میں جب پیاس تنگ کرتی، بھوک ستاتی اور جنسی جذبات پوری قوت کے ساتھ اپنی تسکین کا تقاضا کرتے ہیں، تو ہر شخص جانتا ہے کہ تنہا یہی احساس جواب دہی ہے جو آدمی کو بطن و فرج کے ان مطالبات کو پورا کرنے سے روک دیتا ہے۔ یعنی اس وقت کیا چیز ہوتی ہے؟ ظاہر ہے خدا سامنے تو نہیں ہوتا، وہ فوراً تھپڑ مارنے کے لیے تو نہیں آ جاتا، فوراً سزا دینے کے لیے تو نہیں آ جاتا۔ اس وقت آپ اگر اللہ کا اندیشہ رکھتے ہیں تو اس احساس کے ساتھ رکھتے ہیں کہ ایک دن مجھے خدا کے سامنے جانا ہے۔ تو احساس جواب دہی ہے جو پوری قوت کے ساتھ زندہ ہو جاتا ہے، گویا آخرت کا جو تصور ہے یہ انسان کے لیے ایک زندہ حقیقت بن جاتا ہے۔ رمضان کا پورا مہینہ ہر روز گھنٹوں آدمی نفس کے ان بنیادی تقاضوں پر محض اس لیے پیرا لگائے رکھتا ہے کہ اسے ایک دن اپنے مالک کو منہ دکھانا ہے، یہاں تک کہ سخت گرمی کی حالت میں حلق پیاس سے چٹکتا ہے، برفاف سامنے ہوتا ہے، وہ چاہے تو آسانی سے پی سکتا ہے مگر نہیں پیتا، بھوک کے مارے جان نکل رہی ہوتی ہے، کھانا موجود ہوتا ہے مگر نہیں کھاتا، میاں بیوی جوان ہیں، تنہائی میسر ہے، چاہے تو اپنی خواہش پوری کر سکتے ہیں مگر نہیں کرتے۔ یہ ریاضت کوئی معمولی ریاضت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور میں جواب دہی کا احساس اس سے دل و دماغ میں پوری طرح راسخ ہو جاتا ہے۔ تقویٰ پیدا کرنے کے لیے اگر غور کیجیے تو دوسری مؤثر ترین چیز یہی ہے، یعنی پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی سمیع و بصیر ہونے کی صفات کا شعور ہو، ایک زندہ ہستی ہے خداوند، میں اس کا بندہ ہوں، تو احساس بندگی اس کے اندر پیدا ہو جائے، اور دوسرے یہ ہے کہ آخرت میں جواب دہی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ تقوی کے لیے صبر ضروری ہے، یعنی آدمی اللہ تعالیٰ کے حدود کی اگر پابندی کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے جو صفت اس کے اندر ہونا چاہیے وہ